یہ وہ عظیم ذات ہے جو ہجرت مدینہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، رسول اللہ نے خود آپ کو نماز کی امامت کا حکم ارشاد فرمایا۔ زمانہ خلافت میں سب سے پہلے جو اہم ڈیسیجن آپ کو لینا پڑا وہ جیش اسامہ یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا فیصلہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین، رمضان اللہ پاک کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس مبارک و مقدس مہینے میں روزے اور عبادت کے ذریعے خدا کو راضی کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ پاک نے پریویس امتوں کی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض کیے تاکہ یہ اس کے ذریعے تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کریں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے میں امت محمدیہ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ساتھ لیتے ہیں اپنے پروگرام کا ناظرین۔ لائف میں آپ نے بہت مرتبہ یہ فیل کیا ہوگا کہ آپ کے کسی بڑے نے، آپ کے کسی سپیریئر نے کوئی فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آپ نے یہ فیل کیا ہوگا کہ اس وقت ان حالات میں وہی ڈیسیجن بیسٹ تھا جو آپ کے بڑے نے کیا تھا۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر معاملے کو اپنی نگاہ، اپنی آئی، اپنے ایکسپیرینس اور اپنے مشاہدات کی روشنی میں دیکھتے اور اسے جج کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو ہمارا بڑا ہوتا ہے، ہمارا سپیریئر ہوتا ہے، اس کا تجربہ اور ان کی نگاہ ہم سے وسیع، ہم سے براؤٹ ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک شخص اگر کسی بلڈنگ کے 4th فلور پر کھڑا ہے تو اس کو صرف اس کے نیچے کے 3 فلور دکھیں گے، لیکن جو شخص بلڈنگ کی چھت پر کھڑا ہوگا اس کو 3 فلورز تو دکھ ہی رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس کی نگاہ مزید وسیع ہو جائے گی، وہ زیادہ دیکھ سکے گا، آس پاس کا ایریا بھی دیکھ سکے گا جو 4th فلور والا نہیں دیکھ پا رہا ہوگا۔ اور جب نیچے والا اس مقام پر پہنچتا ہے اور انہی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ فیصلہ یعنی وہ ڈیسیجن درست تھا۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ فیصلوں کے بارے میں جو آپ نے اپنے دور خلافت میں فرمائے تھے۔ لیکن آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت بیان کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی کچھ خصوصیات اور شارٹ انٹروڈکشن بھی جان لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے صرف آپ کا نام صدیق رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر واقعہ فیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ اسلام قبول کرتے ہی پہلے چھپ کر اور پھر پبلکلی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ذات ہے جو ہجرت مدینہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ سفر ہجرت کے دوران غار ثور میں قیام فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، رسول اللہ کے ساتھ غزوہ احد میں شرکت فرمائی، رسول اللہ کے ساتھ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شرکت فرمائی، رسول اللہ کے حکم سے بنی فزارہ کے خلاف جہاد فرمایا، رسول اللہ کے ساتھ غزوہ فتح مکہ میں شرکت فرمائی، رسول اللہ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت فرمائی، رسول اللہ نے خود آپ کو امیر حج مقرر فرمایا، رسول اللہ کے ساتھ حجۃ الوداع میں شرکت فرمائی، رسول اللہ نے خود آپ کو نماز کی امامت کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر وہ گھڑی آئی جس سے بڑا سانحہ صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں آ سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری۔ اس کے بعد بطور خلیفہ صدیق اکبر کی خاص اور عام بیعت کی گئی۔ بیعت کے بعد مسند خلافت پر تشریف رکھتے ہی لشکر اسامہ بن زید کی روانگی کا پہلا جنگی حکم ارشاد فرمایا۔ اسی فیصلے اور ڈیسیجن پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اور مرتد قبیلوں کے خلاف جہاد شروع کرنے کا فیصلہ کیا، مختلف مصاحف کو ایک ہی جگہ جمع فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ ہی نے عراق کو شام کے مختلف علاقوں میں اسلام کو پھیلانے اور ان کی فتوحات حاصل کیں، اور 22 جمادی الاخرہ بروز منگل 13 ہجری کی رات اس دنیا فانی سے آپ کا ظاہری وصال ہوا۔ اللہ پاک ان کے مزار پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد ایسے نازک ٹائم پر خلیفہ بنے جب اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے صدمے سے دوچار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کمپینینز میں ہوتا تھا، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ایک بہت بڑی اور ڈیلیکیٹ رسپانسبلٹی آ پڑی تھی کہ اس نازک صورتحال میں مسلمانوں کو یکجا رکھیں اور دین اسلام کی ترقی کا جو سلسلہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اسے بھی کنٹینیو رکھیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں سب سے پہلے جو اہم ڈیسیجن آپ کو لینا پڑا وہ جیش اسامہ یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا فیصلہ تھا۔ ناظرین، پہلے اس قافلے کا تھوڑا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں۔ جنگ موتا اور جنگ تبوک کے بعد غیر مسلموں کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور پلاننگز میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ رومی فوج کے عرب پر حملہ آور ہونے کے خطرات کافی حد تک بڑھ گئے تھے۔ غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مقام تبوک کی طرف روانہ ہوئے، لیکن رومیوں کی لڑنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ اپنی جان بچا کر واپس شام کے علاقے میں چلے گئے۔ لیکن رومیوں نے پھر سازشیں کرنا شروع کر دی، پھر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے حملوں کو روکنے اور رومیوں کے علاقے شام پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات اقدس سے صرف چند دن پہلے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر کی روانگی کا حکم فرمایا، اور اپنی بیماری ہی کے دوران اپنے دست مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دے کر انہیں اس لشکر کا کمانڈر بنایا۔ ڈیئر ویورز، یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر ابھی قریب کے ایک مقام تک ہی پہنچا تھا جہاں اسلامی فوج جمع ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیل گئی، جس کی وجہ سے لشکر وہیں سے مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ ناظرین، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی سب سے پہلے یہ آرڈر جاری کیا کہ جیش اسامہ یعنی اسلام کا وہ لشکر جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی کمانڈ میں روانہ فرمایا اور وہ واپس آ گیا ہے، دوبارہ اس کو جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ ناظرین، اب یہ بہت مشکل صورتحال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی بہت سے قبائل عرب مرتد اور اسلام سے منہ موڑ کر کافر ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت مسیلمہ قذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا تھا، اور بہت سے قبائل اسے نبی ماننے کی وجہ سے مرتد ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام علی مردوان حضرت اسامہ کے لشکر کو دوبارہ بھیجنے کے حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے سے بہت پریشان ہو گئے، اور کسی طرح سے بھی یہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی ڈینجرس سچویشن میں جبکہ بہت سے قبیلے اسلام سے منہ موڑ کر مدینہ منورہ پر اٹیک کی تیاری کر رہے ہیں، اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار عرب میں لوٹ مار کر رہے ہیں اور لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں، ایسی کنڈیشن، ایسی سیریس کنڈیشن میں اتنی بڑی اسلامی فوج جس میں بعض بڑے بڑے نامور اور ماہر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود ہیں، کنٹری سے باہر بھیج دینا اور مدینہ منورہ کو بالکل اسلامی فوج سے خالی چھوڑ کر خطرات مول لینا بظاہر بہت مشکل لگ رہا تھا۔ چنانچہ چند صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، ایسے خطرناک حالات میں جبکہ مدینہ منورہ کے چاروں اطراف سے مدینہ منورہ پر حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانگی سے روک دیں۔ ناظرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، فرمایا خدا کی قسم مجھے پرندے اچک لے جائیں، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس فوج کو روانگی سے روک دوں جس کو اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، یہ چیز ہرگز ہرگز میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مزید فرمایا، میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا اور اس میں ایک دن کی بھی تاخیر برداشت نہیں کروں گا، اور پھر اس لشکر کو روانہ کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ اسلامی فوج کا یہ سمندر جب جوش میں بھرا ہوا، موجے مارتا ہوا روانہ ہوا، تو تمام قبائل میں اسلام کو روب و دبدبا بیٹھ گیا، اور مرتد ہو جانے والے قبائل یا وہ جو شش و پنج میں تھے، مسلمانوں کا اتنا عظیم اور بڑا لشکر مدینہ منورہ سے باہر جاتا دیکھ کر خوف سے لرزا اٹھے، اور کہنے لگے، اگر خلیفہ وقت کے پاس اس سے بڑی طاقت نہ ہوتی تو وہ بھلا اتنا بڑا لشکر ملک کے باہر کس طرح بھیج سکتے تھے؟ یعنی مسلمان ابھی اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے ہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہیں، یہ اپنے دفاع کے بجائے حملے کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ بات تھی جو حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، ان کی فراست دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی دیگر خیالات نے بہت سو کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے سے روک دیا، بہت سارے مرتد دوبارہ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر رومیوں کے لشکر سے جہاد میں مصروف ہو گیا، اور اللہ پاک نے وہاں بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور بہت ہی زبردست مقابلے کے بعد حضرت اسامہ کا لشکر فتح یاب ہو گیا۔ پھر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، جس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، ان سب پر یہ راز ریویل ہو گیا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا عین مصلحت کے مطابق تھا جس کو حضرت ابو بکر دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف تو یہ حضرت اسامہ کے لشکر نے رومیوں کی فوجوں کو تہس نہس کر دیا، اور دوسری طرف جو مرتد ہو گئے تھے، جو اسلام سے پھر گئے تھے، ان کے حوصلوں کو بھی پست کر دیا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسلامی فتوحات میں سب سے امپورٹنٹ رول اور بنیادی حیثیت لشکر اسامہ کی روانگی ہے، اور اگر حضرت ابو بکر صدیق جیش اسامہ کی روانگی کا فیصلہ نہ کرتے تو پھر دین اسلام شاید عرب کی وادیوں سے باہر نہ نکل پاتا، اور نہ ہی فتوحات اسلامیہ کا دائرہ افریقہ، یورپ، سینٹرل ایشیا تک پہنچتا۔ ناظرین، جیش اسامہ کو جس مقصد کے لیے روانہ کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوا، اور جیش اسامہ کامیابی و کامرانی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد بے شمار مال و غنیمت لے کر 40 دن کے بعد فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ واپس مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جیش اسامہ کی واپسی کا پتہ چلا تو آپ خود مدینہ منورہ کے بارڈر پر گئے اور ان کو ویلکم کیا۔ آج کے اس فیصلے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنی وسیع نظر عطا فرمائی تھی، اور آپ کتنے زبردست ڈیسیجن میکر تھے۔ آپ کے صرف اس فیصلے سے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، پھر مسلمان بغیر کسی جنگ کے کفار کے حملے سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اس وقت مسلمان نازک صورتحال میں تھے۔ پھر کئی مرتدین قبائل کو توبہ کا موقع مل گیا۔ پھر جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نا امیدی اور مایوسی کا شکار تھے، فتح سے انہیں بھی امید ملی، ان کی ڈھارس بھی بن گئی۔ پھر عرب سے باہر دین اسلام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تھا آج کا فیصلہ۔ روزانہ نئے اور حیران کن فیصلوں کے ساتھ پورا رمضان یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل پر، کراچی کی اذان مغرب کے بعد انشاءاللہ عزوجل۔ چلتے ہیں اب آخری سیگمنٹ کی طرف۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو خلفائے راشدین کے فرامین سنائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے کہ کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے، اور وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے، کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر ان کو محفوظ کیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے، زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریخیوں میں چلے گئے۔ جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو۔ ہم اس زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے، اسے خوشگوار بنانے کے لیے تو بہت کوششیں کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پرابلم سہتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ لائف تو ٹیمپریری لائف ہے، ختم ہونے والی لائف ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، جو انفینٹ ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ ناظرین، اس لائف کو اچھا گزارنے کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو غفلت کی زندگی نہیں گزار رہے، کہیں اس غفلت کی وجہ سے ہم نے اپنی آخرت کو تو نہیں بھلا دیا، کہیں اس غفلت سے ہمارے دل سیاہ تو نہیں ہو چکے۔ کیا ہم پر بھی نصیحتیں عمل کرتی ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں خوف خدا میں آنسو بہاتی ہیں؟ ناظرین، اگر ہماری یہ حالت ہے تو ہمیں صدیق اکبر کے جملوں پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے، واقعی نیڈ ہے۔ ناظرین، یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص قبرستان میں جاتا تھا اور وہاں کی قبروں کو دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ قبر والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، تو کسی قبر سے اسے آواز آتی ہے کہ سو ہم نہیں، سو تو تم لوگ رہے ہو، ہم تو سونے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اس غفلت کی پٹی کو اپنی آنکھوں سے ہٹانا ہوگا۔ غفلت سے مراد یہی ہے کہ اس چیزوں کو سوچنا ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنی ہوگی، اپنی پرماننٹ لائف کے بارے میں، اس کے بارے میں کوششیں کرنی ہوگی، اسے اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں راہ نجات ڈھونڈنی ہوگی، ہمیں خوف خدا اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اس وقتی زندگی میں دائمی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی جی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔